Bismillahirrahmanirrahim. Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu ko pucha gaya ke us waqt aap logon ki tadad kitni thi, to jawab mein diya ke 300 ke kuch upar hamari tadad thi. Goya ke 300 آدمی کا ایک پیالے میں سے مالیدہ کھا لینا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ. راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا مبارک اس مالیدے کے اوپر رکھا ہوا ہے اور حضور نے جو چاہا وہ کلام کیا یعنی برکت کی دعا دی. پھر بلایا 10-10 آدمیوں کو اور 10-10 آدمی اس پیالے میں سے مالیدہ کھاتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے رہے کہ بھئی اللہ کا نام پڑھ کے کھاؤ اور ہر آدمی اپنے سامنے سے کھاوے. گویا کہ ایک معجزہ دکھاتے وقت پر بھی کھانے کے دو آداب بتلا دیئے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. ہاں اگر مختلف الانواع کھانا ہو تو دوسری جگہ پر بھی دست درازی کر سکتے ہیں. قال فأکلوا, راوی کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے کھایا, حتی شبیعوا, سب شکم شیر ہو گئے. فخرجت طائفہ, ایک جماعت کھا کر کے باہر نکلتی, دوسری جماعت کھانے کے لیے داخل ہوتی, یہاں تک کہ تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا. قال علی, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا انس اب جو بچ گیا ہے نا وہ اٹھا لو. تو میں نے وہ بچا ہوا کھانا پیالے میں سے اٹھا لیا تو مجھے نہیں معلوم کہ جس وقت پر میں نے یہ پیالہ رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا میں نے اٹھایا اس وقت زیادہ تھا. یہ تعبیر ہے, گویا کہ کھانا پہلے سے زیادہ ہو گیا, کھانے میں ایسی عجیب برکت ہو گئی. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن جابر رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على ناظر قد اعيا فلا يكاد يسير فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي بعيرك منذ قد اعيا فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره فدعا له فما زال بين يدي الابل قدام يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قلت بخير قد اصابت بركتك قال افتبيعنيه برقيه فبعته على ان لي فقال على ان لي فقار ظهري الى المدينه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه غدوت عليه بالبعير فاعطاني ثمنه ورده علي متفق عليه.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا. نازح کہتے ہیں اس اونٹ یا اونٹنی کو جو پانی لانے کا کام کرے, پانی کا ٹینکر, اونٹ یا اونٹنی. تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ایسی اونٹ کے اوپر تھا کہ جو سفر میں تھک چکا تھا اور وہ چل ہی نہیں رہا تھا, یعنی معمولی چل رہا ہے, جیسا چلنا چاہیے ایسا نہیں چلتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہو گئے, یعنی کہ حضور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے میرے قریب آ گئے. فقال, حضور نے فرمایا, ما لی بعیری کا, جابر تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا حضور میرا اونٹ تھک گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پیچھے تشریف لے گئے. فزجرہ, اس کو حضور نے ہانکا, ہانکنے کا مطلب لکڑی سے ہانکا یا آواز سے ہانکا. فَدَعَا لَهُ اور دعا کر دی تیزی کی کہ اللہ اس اونٹ کو تیز بنا دے. اب وہ سب اونٹوں کے آگے آگے برابر چل رہا ہے, یعنی حضور کی دعا کی برکت اور حضور کے ہانکنے کی برکت وہ اونٹ اتنا تیز ہو گیا کہ سب سے آگے چل رہا ہے. تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ کو کیسا پایا؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور بہت بہتر ہو گیا, یہ تو پہلے کے مقابلے میں اب یہ اونٹ بہت بہتر ہو گیا, آپ کی برکت اس کو مل گئی, یعنی آپ کے نے جو اس کو ہنکایا اور دعا کی وہ برکت مل گئی اور میرا اونٹ فاسٹ ہو گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر تم وقیے کے بدلے میں مجھے بیچو گے, یعنی 40 درہم کے بدلے میں مجھے بیچو گے. تو میں نے بیچ دیا حضور کو, سودا کر ڈالا رستے میں. اب انہوں نے کیا کہا, شرط کیا لگائی کہ میرے لیے اونٹ کی پیٹھ پر سواری کا حق ہوگا مدینہ پہنچنے تک, یعنی حضور ابھی میں آپ کو اونٹ بیچ دوں اور دے دوں تو پھر میں مدینہ جاؤں گا کیسے, اسی لیے شرط یہ رہے گی کہ اس اونٹ پر بیٹھ کر کے میں مدینہ تک جاؤں گا, وہاں جا کے دے دوں گا. پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے تو میں حضور کی خدمت میں اونٹ لے کر کے حاضر ہوا تو حضور نے مجھے سمن بھی دے دیے اور اونٹ بھی واپس دے دیا. حضرت بلال کے ذریعے حضور نے سمن بھجوا دیا, یعنی 40 درہم بھی بھیجے اور اونٹ بھی دیا, یہ حضور نے حسن سلوک فرمایا. اب یہاں فقہی اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقیے کے بدلے میں بیچ دیا اور پھر شرط لگائی کہ مدینہ تک میں اس پر بیٹھوں گا, تو کیا مشتری عقد بیع کے اندر اس طرح کی شرط لگا سکتا ہے اپنے لیے فائدہ اٹھانے کی؟ تو فقہا تو اس کو ناجائز لکھتے ہیں اس طرح کی شرط کو. تو شرح اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کہو منسوخ ناسک, بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے پہلے حضور کے ساتھ سودا کر لیا 40 درہم میں, بیع شرا مکمل ہو گئی, پھر حضرت جابر نے الگ سے درخواست کی کہ حضور اب مجھے آپ اجازت مرحمت فرما دیجئے کہ میں اس پر بیٹھ کر کے مدینہ تک جاؤں, پھر مدینہ جا کر کے میں آپ کو یہ اونٹ حوالے کر دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی. تو یہ ہیں درخواست اور حسن سلوک, اور وہ ہیں بے ایجاب قبول الگ معاملہ. جی
وعن نبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة امرأتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرسوها فقرصنا وقرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق وقال احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله فانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبوك عليكم الليلة ريح شديد فلا يكون فيها أحد فمن كان له بعيد فليشد عقال فأبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء ثم قبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغت ثمرها فقالت 10 أوسق متفق عليه.
حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر نکلے. کہتے ہیں کہ کوئی آدمی زمین کے اندر سلیہ لگاوے یا تیر لگاوے پانی کو کھوریت کے نکالنے کی نیت سے, اس کو عربی میں طبق کہا جاتا ہے, اس سے یہ تبوک ہے کہ وہاں اس طرح کبھی کسی نے کوئی پانی نکالا ہوگا تب سے یہ وجہ تسمیہ ہو گئی. اب دوران سفر ہم وادی القرا پہنچے, مدینہ منورہ سے تقریباً 72 گھنٹے آگے چلتے ہیں پرانے زمانے کے حساب سے, تو یہ وادی القرا آتا ہے ملک شام کے راستے پر. وہاں ایک عورت کی باڑی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ کر کے بتلاؤ کہ اس باڑی میں کتنی کھجوریں ہیں. صحابہ کو پوچھا, دیکھو یہ تشہیز اذہان ہے, ان کے ذہنوں کو تیز فرما رہے کہ دیکھو یہ دنیا کی چیزیں بھی سمجھا کرو, یہ بھی جو ہے سمجھنا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ ظاہر فرمانا تھا, تو ہم نے سب نے الگ الگ اندازہ لگایا. فخرسناها, صحابہ نے الگ الگ اندازہ لگایا. کسی نے کہا حضور اس باڑی میں درختوں پر جتنی کھجور ہے وہ اتنے کوئنٹل ہوگی, کسی نے کہا اتنے ٹن ہوگی, کسی نے کہا اتنے من ہوگی, سب نے الگ الگ اندازے لگائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ 10 وسق کھجوریں ہوگی. اب فیصلہ کیسے کرے, صحابہ کا اندازہ اور حضور کا اندازہ, ابھی تو کھجوریں درخت پر لگی ہوئی ہے. تو اس عورت کو یوں کہا کہ اب تو ٹڑوا رہی ہے, کٹوا رہی ہے, تو جب تو اس کو بیچے تو اس وقت پر اس کا وزن پرفیکٹ جو ہوگا اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا, ہم تبوک سے واپسی کے اندر اس کی رپورٹ لے لیں گے کہ بھائی کتنا ہوا حقیقت کے اندر اندازہ. تو حضور نے فرمایا اس عورت کو کہ تو اس کو برابر شمار کر کے رکھنا. یہاں تک کہ ہم تیری طرف لوٹ کے آئیں گے, یعنی تبوک سے واپسی میں تیری باڑی پر پھر ہم آئیں گے. دیکھو کیا فرمایا, انشاءاللہ ہم پھر آئیں گے, تب جو ہے پوچھ لیں گے. دراصل تبوک کے سفر کے اندر کچھ منافقین بھی تھے جو سفر کی کارگزاری جمع کرنے کے لیے ساتھ میں چلے تھے, تو اس طرح کا معجزہ دکھا کر کے ان کو ایمان کی دعوت بھی دینی تھی کہ وہ لوگ نفاق چھوڑ کر کے ایمان والے بن جاوے, اور دوسرے جو پہلے سے ایمان والے ان کے ایمان اور یقین کے اندر کمال پختگی آ جاوے, ایمان میں ترقی آ جاوے. یہ ایک بات پوری ہوئی. اب دوسری بات, جب اس عورت کی کھجور کی باڑی سے آگے بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ آج رات تمہارے اوپر تیز آندھی آنے والی ہے, تیز آندھی چلے گی آج رات کے اندر, لہذا کوئی بھی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہوئے, یعنی کوئی چل پھر نہ کرے, ادھر ادھر نہ جاوے, آندھی کے وقت سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے قیام کی جگہ پر. معلوم ہوا ایمرجنسی حالات کے لیے اپنے لوگوں کو, اپنے تعلق والوں کو مطلع کرنا یہ بھی سنت, اور ایمرجنسی حالات کے اندر بچنے کی تدبیر بتلانا, ہدایت دینا, گائیڈ لائن دینا, یہ بھی سنت کہ بھائی کس طریقے سے حفاظت ہو سکے گی. فمن کان لہ بعیر, جس کے پاس بھی اونٹ ہو تو وہ اس کی عقال اور رسی کو ذرا مضبوط باندھ لے تاکہ ہوا میں اونٹ بھی ادھر ادھر نہ ہوئے. اب جہاں آگے قیام ہوگا وہاں پر تیز آندھی چلی, ایک آدمی کچھ کھڑا ہو گیا, گیا ادھر ادھر, بس حضور کے فرمان عالی کے خلاف کیا, حضور نے آندھی سے بچنے کی تدبیر بتلائی تھی اس کے خلاف کیا, تو کیا ہوا, آندھی نے اس کو اٹھا پھینکا یہاں تک کہ تئی کے دونوں پہاڑ میں پھینک دیا. تئی اس علاقے کی ایک پہاڑی کا نام, اس کے دو پہاڑ اجا اور سلمہ, اس کے درمیان کے اندر اس آدمی کو ہوا نے اٹھا کے پھینک دیا, یعنی ایسی آندھی چلی کہ ہوا نے اس کو اسے اٹھایا نے فنگوڑ دیا اور دور لے جا کر کے وہ تئی اور اجا اور سلمہ پہاڑیوں کے بیچ میں پٹک مارا ہے. ایسا ہوا, یہ پہاڑیاں نجد کے علاقے کے اندر ہے اور پرانا جو جغرافیہ تھا اس میں یہ یمن کے علاقے میں آتا تھا, ابھی سعودیہ کے قبضے میں ہے. منطقہ سمیر اس وقت اس کا نام ہے, اور اسی پہاڑی کے یہ جو تئی پہاڑی ہے وہاں قبیلے تئی رہتا تھا, اسی سے حضرت حاتم تائی رضی اللہ تعالی عنہ اور تائی خاندان کے لوگ اپنے آپ کو اسی حضرت حاتم سے جوڑتے ہیں. حتی القته بحبل طین ثم اقبلنا, پھر ہماری واپسی ہوئی, یعنی تبوک گئے, تبوک میں جنگ ہو گئی, جو ہونا تھا ہوا, واپسی ہوئی, یہاں تک کہ جب ہم وادی قرا کے اندر پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس عورت کو کہ بھائی باڑی میں کھجور تڑوائی تو کتنی کھجور ہوئی؟ تو اس عورت نے کہا 10 وسق ہوئی. دیکھو حضور نے جو اندازہ لگایا تھا وہ ٹھیک نکلا, وہ ہے معجزہ کہ کھجور کی مقدار کا جو اندازہ لگایا تھا وہ اندازہ بالکل ٹھیک نکلا. اور ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آج رات میں آندھی آنے والی ہے, وہ پیشین گوئی بھی صحیح نکلی اور جنہوں نے ہدایت پر عمل کیا وہ بچ گئے. دیکھو دنیاوی معاملے میں نبوی ہدایت پر عمل انسان کے لیے آفت سے حفاظت کا ذریعہ. تو جو آدمی دینی اور اخروی امور میں نبوی ہدایت پر عمل کرے تو بدرج اولا اس کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بنے گا. چلو. سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا یقیناً تم لوگ مصر کو فتح کرو گے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھ کے اوپر مصر فتح ہوا. اور وہی اردن, حسن نے فرمایا کہ اس وہ زمین ہے اس کے اندر قیرات نام رکھا جاتا ہے. کیا مطلب اس میں قیرات نام رکھے جانے کا؟ نمبر ایک, قیرات ہے 5 جو کے برابر سونا. جو کے دانے 5 اگر تم لو تو جتنا سونا ہو اتنا قیرات کہلاتا ہے, آج کل اس کو کیرٹ بولتے ہیں. تو یہ قیرات ہو گیا. دوسری بات سمجھو, حضور نے مصر کی کرنسی کے اعتبار سے مصر کا تعارف کرایا. ایک مطلب یہ لیا گیا ہے قیرات وہاں کی کرنسی, یعنی اس زمانے میں بہت سی جگہوں پر قیرات چلتے تھے اور سب قیرات الگ الگ وزن کے تھے. تو حضور نے قیرات بول کر کے مصری کرنسی کے ذریعے مصر کا تعارف کرایا. جیسے کوئی آدمی کسی کے لیے پوچھے کہ یہ جناب کون ہے, تو کہا یہ تو جو ہے ڈالر والے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ امریکہ سے تشریف لائے ہوئے مدذل ہیں. اس طریقے سے تو بعض مرتبہ تعارف کی بنیاد کرنسی ہوا کرتی ہے. تو اس طرح تعارف کروایا, ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب کیا؟ کہ وہاں جو قبطی کافر رہتے تھے مصر میں, قبطی کافر جو مصر میں رہتے تھے, وہ دناعت یعنی دنی المزاج اور خست مزاج رکھتے تھے, اور ان کی علامت یہ تھی کہ ان کی زبان پر قیرات کا ذکر بکثرت آتا تھا. ہر وقت وہ قیرات 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 بولتے رہتے, یعنی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ہر بات میں کیا پیسے پیسے کرتے ہو, یہ اس کا مطلب. تو وہ لوگ ایسے دنی المزاج خصیص الطبع تھے کہ وہ ہر چیز کے اندر قیرات قیرات قیرات, ہر چیز میں کیا ملے گا, کتنا ہوگا, پیسہ, ہر چیز میں پیسہ. نمبر 3, عالی حوصلہ اور کریم النفس لوگ حقیر چیزوں کا ذکر زیادہ نہیں کرتے. یعنی جو عالی حوصلے کے لوگ ہوتے ہیں, کریم النفس لوگ ہوتے ہیں, ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ زیادہ نہیں کر دے. یعنی یہ پیسے کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کا بار بار تذکرہ کیا جائے. اسی لیے یہ جو ہے ان کی عالی حوصلہ اور کریم النفس ہونے کی نفی ہو گئی کہ لوگ کراج جیسی چیز کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں, مطلب یہ عالی حوصلہ اور کریم النفس لوگ نہیں ہیں مصر کے. یہ اس میں اشارہ کرنا تھا. چوتھی بات سمجھو, ان کے مزاج اور ان کی زبان دونوں کی برائی کو بتلانا تھا کہ ان کا مزاج بھی برا اور ان کی زبان بھی بری. اس چیز کا روایت کے اندر تذکرہ کرنا تھا. جیسے بعض قومیں ہوتی ہیں جن کے لفظ کے ساتھ ہی آدمی کو پیسہ ذہن میں آتا ہے, بعض خاص قومیں ہیں اس طرح کی کہ جن لوگوں کا اگر تذکرہ کیا جائے کہ بھئی یہ فلاں قبیلے فلاں خاندان کے, تو فوراً اس کے ساتھ پیسے لازم ملزوم ہیں. تو بہت سو کے یعنی کہ مزاج ہی میں زبانی میں ہر وقت پیسے پیسوں کے چکر ہوتے ہیں, اس کی طرف حضور کو اشارہ کرنا تھا. گویا کہ وہاں کے لوگوں کی بری عادت اور برے مزاج کا حضور نے تعارف کروا دیا. فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا, جب تم مصر کو فتح کرو تو مصریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یعنی اپنی عادت کے مطابق وہ برا سلوک کرے تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مدینہ میں حضرت قاری کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے رشتے میں ہوتے تھے. وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ شیطان جو ہے نا وہ مصریوں سے مشورہ کر کے کام کرتا ہے. فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا, کہ جب تم مصر فتح کر لو تو مصریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یعنی وہ برا برتاؤ کرے اپنی عادت کے مطابق تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں؟ فَإِنَّ لَهَا ذِمَّةً وَرَحِيمًا, اس لیے کہ ان کے لیے ذمہ بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے, یعنی امان بھی ہے اور رشتہ داری بھی. اس لیے کہ تم فتح کرو گے تو وہ اب ذمی بن گئے, اور ذمیوں کو جو ہے اچھے حالت میں رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری بن جائے گی, اور تمہاری ان کے ساتھ رشتہ داری بھی بنتی ہے. کیسے رشتہ داری بنتی ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اماں حضرت حاجرہ وہ مصریہ تھی. حضرت حاجرہ پیچھے واقعہ پورا گزر گیا تو وہ مصری تھی, اس لیے وہ اس رشتے کی طرف اشارہ فرمایا. معلوم ہوا کہ اوپر کا رشتہ بھی قابل لحاظ ہوا کرتا ہے. اب تو ہم زمانہ رشتہ لوگ نہیں جانتے, اوپر کا رشتہ کیا. او قال ذمتن وسحرن, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ان کے ساتھ ذمہ اور ذمی والا معاملہ ہے اور سسرالی رشتہ بھی ہے. سسرالی رشتہ یعنی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین, ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ مصر سے تھا. اس کی طرف اشارہ ہو گیا. معلوم ہو کہ سسرالی رشتہ بھی جو ہے قابل لحاظ چیز ہے, اسی لیے لوگ اس کو جنت نگر بولتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جو ہے اس کو محل نعمت میں بیان فرمایا. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا, یعنی جیسے نسب اللہ کی نعمت ہے, سسرالی رشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آدمی 80 سال کا بوڑھا ہوگا اور اپنے بچوں کے ماموں آئیں گے تو فخر میں کہے گا ہمارا ہارا آئے ہو. 80 سال کے بوڑھوں کو بھی آپ دیکھنا, ہمارا ہارا آئے ہو. اس طریقے سے فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ, اب حضور نے مصر کے متعلق ایک پیشین گوئی فرمائی کہ جب تم دو آدمیوں کو دیکھو کہ ایک اینٹ کی جگہ کے بارے میں جھگڑا کرے. مصر میں جب تم یہ دیکھو کہ ایک اینٹ کی جگہ کے بارے میں جھگڑا کرے, یعنی کہ یہ اتنی اینٹ جتنی جگہ ہے, تو کہا یہ کس کی؟ کہتا ہے میری. وہ کہتا ہے نہیں میری. ایسا جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ عام طور پر حدوں کے اوپر, جہاں کھیت کی پلاٹ کی حد ہوتی ہے وہاں اس کا جھگڑا ہوتا ہے کہ تیری زمین, وہ کہتا ہے یہاں, کہتا ہے وہ کہتا ہے یہاں تک. یہ تو حضور نے کہ فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ایک اینٹ کی جگہ کے اندر جھگڑا ہوئے, فخرج منہا, تو تم اس جگہ سے نکل جانا. یعنی ایسی جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے جہاں ایک اینٹ کی جگہ کے بارے میں بھی لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہو، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں. گویا حضور نے اشارہ فرما دیا کہ یہ مصری لوگ ایسے جھگڑے بھی کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ حضور نے حضرت ابو ذر کو خصوصی خطاب فرمایا فخرج منہا، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور کا ان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق اس کو ظاہر کرنا تھا، شفقت کو ظاہر کرنا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو خطاب کر کے تمام لوگوں کو بتلانا تھا کہ ان لوگوں سے ذرا سنبھل کے رہیو، ایسے لوگوں سے بچ بچ کے رہیو، ایسے علاقے سے تم بچ بچ کے رہیو. اب ایک اینٹ کی جگہ میں جھگڑا کون کھڑا کرے؟ کہ جن کے اندر باندھ چھوڑ کرنے کا مزاج نہ ہوئے، باندھ چھوڑ کرنے کا مزاج نہ ہوئے، یعنی کہ بھائی اب تھوڑی سی جگہ کا معاملہ ہے نا، اس میں کیا لڑنے کا، جانے دو. ایک اینٹ پونے فٹ کی ہوتی ہے تقریباً، وہ پونے فٹ لے لے گا تو وہ کون سا بڑا مالدار اور میں کون سا غریب بن جاؤں گا. یعنی معمولی معمولی باتوں کے اندر معافی درگزر اور جو ہے رعایت کرنے والے نہیں ہوں گے، چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر کے جھگڑے کھڑے کرنے والے ہوں گے. کہ ایسے لوگوں کے درمیان میں رہا نہیں جاتا، بلکہ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر کے نکل جانا ہی بہتر ہوا کرتا ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مصر میں دو شخص کو ایک اینٹ جتنی جگہ میں لڑتے دیکھا. کون دو آدمی؟ عبد الرحمن ابن شرحبیل ابن حسنہ اور ان کے بھائی ربیعہ ابن شرحبیل ابن حسنہ. تو کہا میں نے حضور کی نصیحت پر عمل کیا، فوراً پوٹلے بستر باندھے اور مصر سے روانہ ہو گئے کہ یہ شہر رہنے کے لائق نہیں ہے، فوراً روانہ ہو گئے. اور بعد میں خلافت راشدہ کے زمانے میں مصریوں کی طرف سے جو بے وفائیاں سامنے آئی، وہ اظہر من الشمس ابین من الامس ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہنگامہ کرنے والے مصری لوگ تھے، انہوں نے آ کے مدینہ پر ہنگامہ کر کے قتل کیا حضرت عثمان کو. اسی طریقے سے حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت محمد بن ابی بکر جو مدینہ کے گورنر تھے، ان کے خلاف بھی ہنگامہ کرنے والے مصری لوگ تھے. تو یہ مصریوں کے بارے میں یہ حضور نے یہ اشارہ فرمایا. چلو میری رشتے داری ہے مصر میں، رشتے داری باقاعدہ. جی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا، فی اصحابی. اب یہ لفظ سمجھو فی اصحابی کا، یہ عرفی اعتبار سے اصحابی کا لفظ ہے، معروف صحابی اصطلاح مراد ہرگز نہیں ہے. عرف دیکھیں، اپنے زمانے کے اندر جو لوگ ہو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے ساتھ کے لوگ، ہمارے ہم زمانہ لوگ، ہمارے معاصر لوگ. تو یہ عرفی اصطلاح ہے یہاں پر کہ میرے زمانے کے، میرے ہم عصر لوگوں میں، یہ مراد اصحابی کے ذریعے سے. گویا ظاہر کے اعتبار سے تشابہ کی وجہ سے ان کو حضور نے اصحابی کے لفظ سے یاد کیا، اور یہاں صحابیت والی اصطلاحی شرعی زبان مراد نہیں ہے. بعض روایت میں کہ حضور نے فرمایا فی امتی، تو یہاں بھی امت دعوت مراد لو، امت اجابت مراد مت لو، یعنی عام انسان، میرے زمانے کے بعد کے عام انسان یہ. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ امتی سے اگر امت اجابت بھی مراد لینا ہوئے تو اس صورت کے اندر مراد لینے کا ظاہری حالات کے اعتبار سے، کہ جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہر میں نماز پڑھتے ہیں، ظاہر میں مسلمان کہلاتے ہیں، ظاہر میں میرے امتی کہلاتے ہیں، ظاہر میں میرے صحابی کہلاتے ہیں، لیکن وہ منافق ہیں. 12 آدمی منافق ہوں گے جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. یہ بات حضور نے غزوہ تبوک سے واپسی کے اندر ارشاد فرمائی دی، نام بنام بتلایا تھا کہ وہ 14 کون ہیں، لیکن اس میں سے 2 لوگوں کو بعد میں توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی اور 12 باقی رہ گئے کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. حالانکہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے آتی ہے، پیچھے روایت گزر گئی، 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جاوے، یہ تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے، یعنی اونٹ سوئی کے سوراخ میں جا نہیں سکتا اور یہ منافق لوگ جنت میں جا نہیں سکتے. 8 ان میں سے ایسے ہوں گے کہ ان کو دبیلا کی بیماری سزا کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی 8 منافق کو دبیلا کی بیماری لگے گی اور وہی بیماری دنیا میں ان کی سزا کے لیے کافی ہو جائے گی. یہ دبیلا کیا بیماری ہے؟ کہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر ایک فوڑا ہوتا ہے اور وہ فوڑا انسان کو مار ڈالتا ہے، یعنی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعاون کا ورم، تعاون کی وجہ سے ورم ہو جاوے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ مصیبت کے معنی کے اندر ہے دبیلا، تو کہا ایک پھوڑا ان کے پیٹ میں ہوگا جو ان کی موت کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر حضور نے اس کی وضاحت فرمائی، سیراج علم، یہ ایک شعلہ ہوگا آگ کا، وہ پھوڑا آگ کی طرح ان کو پیٹ میں جلتا ہوگا آگ کی. یظہر فی اکتافہم، جو ظاہر تو ہوگا ان کے کندھوں میں، یعنی کہ وہ پھوڑا کہاں ظاہر ہوگا، کندھے کے اندر ظاہر ہوگا، اور وہ ان کے سینوں کے اندر ظاہر ہوگا، یعنی سینے کے اندر اس کے اثرات محسوس ہوں گے. اس شعلے کے اثرات کہاں محسوس ہوں گے؟ سینے کے اندر محسوس ہوں گے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ منافقین کی لسٹ جانتے تھے، اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ایسا ہی ہوا، ان 8 منافقین کو ایسی بیماری لگی کہ آگ کی طرح ان کے پیٹ میں یہ فوڑا جلتا تھا اور اسی میں وہ مر کر کے ختم ہو گئے، حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی. جی ہاں، یہ روایت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کی تھی. حضرت عبداللہ آپ کے ابا کا تو انتقال ہو گیا، چاچا ابو طالب آپ کی کفالت فرما رہے تھے اور چچا ابو طالب گئے ملک شام تجارت کے لیے اور حضور کو بھی ساتھ لے گئے، چونکہ وہ آپ کی کفالت میں تھے اسی لیے حضور کو چچا ابو طالب ساتھ لے گئے ملک شام. اشیاخ من قریش، مطلب کہ قریش کے دوسرے بھی بڑے لوگ اس تجارتی قافلے میں تھے، بڑے بڑے سرداران قریش شام تجارت کے لیے گئے. اس زمانے کے اندر ملک شام تجارت کی ایک منڈی تھی، اس لیے لوگ وہاں جاتے تھے. اب سفر کے درمیان میں جب وہ ایک راہب کے گرجے کے پاس پہنچے، اشرفو، ایک راہب کے گرجے کے پاس پہنچے تو ہبتو، قافلے نے وہاں قیام کر لیا، چونکہ مسلسل چل کے تو جا نہیں سکتے، اور सफर के दौरान जब एक राहिब का चर्च आता था तो वहाँ कुरैशी लोग कयाम करते थे, वहाँ रहने की सारी सहूलत थी, ये इनका मामूल था। यानी ये नहीं कि चचा अबू तालिब हुजूर को लेके गए तब, हमेशा का मामूल कि कुरैशी लोग पहले भी जब वहाँ तिजारत के लिए जाते थे तो पहले जब सफर के दरमियान थक जाते तो उस राहिब के गिरजे के पास जाकर के कयाम करते, फिर आराम एकात रात किया, फिर आगे चलते थे। इस मरतबा अजीब हुआ जब ये लोग वहां पहुंचे, फहल्लू रिहालहुम, अपने कजावे खोल दिए, यानी जानवर को आराम देने के लिए ऊपर जो सब बांधते हैं बैठने का वो भी सब खोल के साइड पर रखने लगे ताकि जानवर को भी आराम मिल जाए। तो राहिब अपने गिरजे से निकल करके आया, अंदर जो उनका पादरी था वो अंदर से निकल के आया, और उससे पहले कुरैशी लोग जब भी वहां से गुजरे तो कभी वो उनके पास निकल के नहीं आया। यानी इससे पहले कितनी मर्तबा कुरैशी लोग वहां से गुजरे लेकिन कभी वो बड़ा पादरी अंदर से निकल के नहीं आया, और इस मर्तबा अजीब बात वो पादरी फौरन अंदर चर्च से निकल के आया। कौल फहुम यहुल्लून रिहालहुम, काफले के लोग अपने कजावे की रस्सियां खोल रहे थे और वो राहिब यतखल्लुहुम उनके दरमियान कुछ ढूंढ रहा है। पूरा काफला था तो काफले के दरमियान आ गया अपने चर्च से निकल कर गए, और काफले वालों के दरमियान इधर जाता है उधर जाता है उधर जाता है इधर जाता है, कुछ ढूंढ रहा है। लोग भी ताज्जुब कर रहे हैं कि ये पादरी कभी निकल के नहीं आता, बड़ा उसका मकाम मर्तबा है, और आज एक तो बाहर निकल के आया फिर हमारे काफले में आया और हमारे काफले में किसी को ढूंढ रहा है, बात क्या है। यहां तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और हुजूर का हाथ उसने पकड़ा, और हाथ पकड़ के क्या कहता है, हाजा सईदुल आलमीन, ये तमाम जहानों के सरदार है। कौन कह रहा है, पादरी। अभी तो हुजूर की उम्र 12 साल की। हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, ये तमाम आलमों के रब के रसूल है। यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ताला उसको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर नबी बनाएंगे। ये उसने हुजूर का हाथ मुबारक पकड़ के जुमले कहे, तो कुरैशी अकाबिरीन जो काफले में थे वो उस पादरी को कहने लगे, मा इल्मु का, तुझे किसने कहा, तुझे कहां से पता चला कि हमारा ये यतीम बच्चा तमाम आलमों का सरदार होने वाला है, नबी बनने वाला है, तुझे किसने कहा, तू कहां से ये खबर लाया। ये कुरैशी बुजुर्गों ने ताज्जुब के मारे उस राहिब को सवाल किया, तो उसने क्या जवाब दिया देखो, इन्नकुम हीन अशरफतुम मिनल अकबति लम यबक शजरुन वला हजरुन इल्ला खर्र साजिदा, कि जब तुम इस वादी से निकल करके आए तो हर पत्थर और हर दरख्त ने उसके सामने सजदा किया। यानी जब तुम्हारा काफला आया यहां पर और तुम लोग ये अकबा घाटी की तरफ से निकल के मेरे चर्च की तरफ आ रहे थे तो उस वक्त के ऊपर देखो कैसे दूर का रास्ता होता है फिर घाटी होती है फिर मैदान की तरफ आते हैं, तो क्या जैसे तुम लोग घाटी से निकल के मैदान की तरफ आ रहे थे यहां जितने भी पत्थर और दरख्त मैदान में हैं सब इस बच्चे के सामने सजदे में गिर गए, तुमको नजर ना आया हो मुझे सब नजर आया, ये उस पादरी ने कहा। फिर आगे क्या कहा, वला यसजुदानी इल्ला लिनबीन, और दरख्त और पत्थर सिर्फ नबी के लिए सजदा करते हैं। मालूम हुआ कि ये बच्चा अल्लाह का नबी बनने वाला है, ये उस पादरी ने आकर के कहा। फिर दूसरी बात उसने क्या कही कि देखो ये पत्थर और दरख्त का सद्दा तो मैंने देखा, एक दूसरी निशानी भी मैं तुमको दिखा सकता हूं, वो क्या, वह इन्नी आरिफ हु बिखातमिन नुबुवती, और मैं उसको पहचान लूंगा खातम नुबुवत के जरिए से, यानी इसके बदन के ऊपर नुबुवत वाली मोहर भी होगी उसके जरिए से मैं पहचान लूंगा। कहां होगी, असफल मिन उजरूफ कतीफी, उसके शाने की हड्डी के नीचे, उसकी शाने की हड्डी के नीचे। उजरूफ गुजरूफ, गुजरूफ के माने आते हैं नरम हड्डी, जोड़ की, यानी जहां दो उज्व मिलते हैं वहां की नरम हड्डी, یعنی اس کے کندھے کی نرم ہڈی کے پاس مہر نبوت ہوگی، اس کے ذریعے سے بھی میں اس کو پہچان لوں گا۔ معلوم ہوا کہ یہ سب نشانی اس نے پہلی آسمانی کتابوں میں دیکھ رکھی تھی کہ آخری نبی کی یہ سب نشانیاں ہوگی، اسی لیے پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا، اور گلے لگانے کے بعد قافلے والوں کو پوچھنے لگا یہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، ان کے گھریلو حالات کیا ہے، ساری چیزیں پوچھنے لگا۔ کیوں پوچھنے لگا؟ وہ آسمانی کتابوں سے ملانا چاہتا تھا کہ آسمانی سابقہ کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب اس بچے میں پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے حضور کے سارے حالات وہ قافلے والوں کو پوچھ رہا ہے۔ مثلت تفاحتی، یعنی سیب کی طرح وہ خاتم نبوت ہوگی۔ دیکھو ایک لفظ نیا آ گیا، وہاں مختلف الفاظ آئے تھے پیچھے روایت میں خاتم نبوت کے لیے، کبوتر کا انڈا بھی آیا تھا، مصوں کے تل کا بھی ایک لفظ آیا تھا، اس کا مجموعہ ایک لفظ آیا کہ سیب کی طرح، مطلب سیب کی طرح ابھرا ہوا، سیب کی طرح ابھرا ہوا گول مہر نبوت۔ ساری گفتگو ہو گئی، یقین ہو گیا یہ آخری نبی ہونے والے، تو پھر یہ اپنے چرچ میں آیا، ثم رجع، گرجے میں آیا، فصنع لهم طعاما، پورے قافلے کے لیے کھانا بنایا اس پادری نے، فلما اتاهم به، جب کھانا پک چکا تو وہ کھانا لے کر کے قافلے والوں کے سامنے آیا، وکان هو فی رعیت الابلی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو چرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یعنی یہ قافلے کا معمول تھا کہ بھئی کہیں قافلہ رکے تو نوجوانوں کو جانور چرانے بھیج دینے کا، قافلہ آج پوری رات یہاں رہے گا، کھانا پکائیں گے، کھائیں گے۔ اب جب وہ پادری کھانا تیار کر کے لے کے آیا تو حضور گئے ہوئے تھے اونٹ چرانے کے واسطے، اور یہ پادری کھانا لے کے آیا پورے قافلے والوں کے واسطے، حالانکہ کبھی اس نے قافلے والوں کو ملا نہیں، تو دعوت تو دور کی بات رہی، اور یہ موقع آیا کہ وہ ملنے بھی آیا اور کھانا پکا کے لے کر کے آیا۔ پھر آ کے کہتا ہے ارسلوا الیہ، بلاؤ تمہارے بچے کو محمد کو، کہاں وہ اونٹ چرانے گیا ہے، بلانے بھیجو اس کو، اسی کے اعزاز اور اکرام میں تو میں کھانا تیار کر کے لایا ہوں تم سب کے لیے، پہلے اس کو بلاؤ، بلانے بھیجو اس کو۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وعلیہ غمامۃ تظلہ، اس حال میں حضور تشریف لائے کہ آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے تھا، یعنی جہاں آپ اونٹ چرا رہے تھے وہاں بھی آپ کو دھوپ کی تکلیف نہیں ہوتی تھی، بادل آپ کو سایہ کر رہا تھا۔ اس حال کے اندر حضور تشریف لائے، فلما دنا من القوم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے قریب پہنچے، وجدہم قد سبقو، تو پایا قوم کے لوگوں کو کہ وہ درخت کے سائے میں آگے بڑھ کر جلدی جلدی بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی حضور جب تشریف لائے اونٹ چرا کر کے، تو خاندان کے بڑے اکابرین اشیاخ قریش وہاں جو درخت کا سایہ تھا اس میں پہلے وہ آرام سے جم کے بیٹھ گئے تھے، آرام حاصل کرنے اور آیا ہوا کھانا کھانے کے لیے، گویا سائے میں حضور کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑی تھی، سب جگہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور یہی حال ہوتا ہے، بڑے پرانے لوگ ماہر ہوتے ہیں، وہ پہلے جگہ پکڑ لیتے ہیں اور نوجوانوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، اس طرح ہوا کرتا ہے۔ تو فلما جلس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائے کے علاوہ باہر بیٹھ گئے، چونکہ سایہ تو بزرگوں نے روک لیا، اب حضور کہاں بیٹھے، تو باہر دھوپ میں درخت کے باہر بیٹھ گئے۔ تو جیسے حضور دھوپ میں بیٹھے، مالفی اس شجرت علیہ، تو سایہ حضور کی طرف مائل ہو گیا۔ قدرتی معجزہ کیا ہوا کہ درخت کا پورا سایہ ان بوڑھوں پر سے ہٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلا گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ابر کا سایہ تو چلا آ رہا تھا، پھر درخت والے سایہ کی کیا ضرورت تھی، ہوتا ہے نا سوال۔ तो उसका एक जवाब ये दिया जाएगा कि अबर वाला साया था लेकिन फिर भी दरख्त वाला साया हुजूर पर माइल होके आ गया, ये हुजूर की इम्तियाजी शान को जाहिर करना था। और बादशाह ने यूं जवाब दिया कि अबर वाला साया उस वक्त हट गया होगा इसीलिए अब वो दरख्त वाला साया आया। अबर वाला साया गोया के एक मोबाइल ठंडक थी, यानी जहां हुजूर जावे वहां, और ये दरख्त मुकीम ठंडक थी, इसीलिए अब हुजूर जब चल रहे थे, जानवरों को चला रहे थे, तो वहां मुएबल साया चल रहा था साथ में, और अब जब यहां आ गए तो एक जगह ठहरा हुआ साया हुजूर के लिए इंतजाम हो गया। तो अब वो पादरी खानदान के लोगों को तवज्जो दिला रहा है, कुरैशी अशियाक को हुजूर की करामतें समझ में नहीं आ रही थी ने, तो इसलिए वो पादरी उनको तवज्जो दिला रहा है। फकाल उन्जुरु, देखो ये कुरैशियो, इला फई इस शजरति माला अलैही, ये दरख्त के साये को देखा तुमने, उसके ऊपर उनके ऊपर कैसे माइल होके आ गया, बस इनको तवज्जो दिलाना मकसूद थी। गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान में जमीन में दोनों जगह साया है, वो देखो, आसमान में साया बादल का और जमीन के ऊपर साया दरख्त का, वो दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारा ये बच्चा बड़ा कीमती होने वाला है। फिर उसने कहा, अगर आगे वाली बात कहने की वजह पहले समझो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई, उस इलाके में शाम और बुसरा वगैरह इलाके पर रूमियों की सल्तनत थी, जैसा कि पीछे हदीस हिरकल में गुजर गया, रूमियों की ईसाइयों की हुकूमत चली आ रही थी। और जब हुजूर की विलादत बासआदत हुई तो बहुत से कयाफा शनास लोगों ने और नुजूम के माहिरीन ने उनके बादशाहों को इत्तिला दे दी थी कि भाई आखिरी जमाने के नबी की विलादत हो चुकी और आखिरी नबी के आते ही तुम्हारी सल्तनत अब जाएगी, डगमगाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उन कुर्सी परस्तों को अपनी कुर्सी का डर लायक हो गया कि भाई आखिरी नबी की विलादत हो गई, वो बड़े होंगे और उनकी हुकूमत कायम होगी और वो हमारी हुकूमतों का खात्मा कर देंगे। तो कहा इसके लिए ऐसा करो कि हर जगह अपने पुलिस जासूस सिपाही लगा दो, जहां कहीं ऐसा महसूस होवे कि आखिरी नबी है तो कत्ल कर डालेगा। अब इनको कयाफा शनाश लोगों ने, नुजूमियों ने इत्तिला दी कि अरब से एक काफिला आ रहा है मुल्के शाम और उस काफिले के अंदर आखिरी नबी भी आ रहे हैं, जो आइंदा चलकर के आखिरी नबी होने वाले हैं। तो उन्होंने बाकायदा सिपाहियों का एक दस्ता भेजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से।